جن احباب کے سامنے جگہ ہے وہ خالی جگہ کو پر کر لیں تو قریب قریب ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. خالی جگہ کسی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوكل على الله فهو حسبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن عابد الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا فبشير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ کی خدمت میں تین باتیں عرض کرنا ہے. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالی انسان کی صورت اور شکل کو اور مال کو نہیں دیکھتے بلکہ انسان کے دل اور عمل کو دیکھتے. اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ دل اور عمل پر آتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں. دل میں اعتماد، بھروسہ، توکل، تعلق، محبت کس سے؟ اس لیے دوستو اپنے دل کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بنانا ہم سب پر لازم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس کا اعتماد اور بھروسہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق اور رابطہ ہو جائے، وہ دنیا کے حالات سے، ماحول سے متاثر نہیں ہوگا. اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے اور سب سے بڑی طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی. اس لیے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے پریشان نہیں ہوگا. امریکہ کی طاقت چھوٹی سی، برطانیہ کی چھوٹی سی، سب سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس طاقت سے جس کا رابطہ ہو جائے وہ پھر دنیا کے کھلونے، یہ دنیا کی چیزیں کھلونے اور بلبلے نظر آتے. وہ کبھی بکتا نہیں ہے اور کبھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے. اور اعتماد، اللہ تعالیٰ کے اعتماد پر ایک خوشی، ایک راحت، ایک چین، ایک سکون کی زندگی گزارتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہمارے حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ سنایا کرتے تھے کہ سنجر بادشاہ نے پیغام بھیجا، مجھے معلوم ہوا ہے آپ کے پاس خانقاہ میں اصلاح کے لیے کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، آپ کے مدرسہ میں دین علوم حاصل کرنے کے لیے بھی کافی تعداد میں طلبہ ہوتے ہیں، اس لیے صوبہ نیمروز کہ جتنی آمدنی ہے وہ سب آپ کو تحفہ اور ہدیہ، آپ اپنے ثواب دید کے مطابق ان مسترشدین پر اور طلبہ پر خرچ کیجیے. یہ پیغام ملا تو حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس کا اللہ سے تعلق ہو رابطہ ہو ان کی بات ہی جدا ہوتی. دو شعروں میں جواب دیا. پہلا شعر یہ تھا تو چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, تو چھتر سنجری رخ بختم سیاہ باد, گر در دلم رود ہوس ملک سنجرم. سنجر بادشاہ کے سر پر جو تاج ہوتا تھا اس کا رنگ سیاہ تھا, کالا تھا. فرمایا اگر میرے دل میں تیرے سلطنت کی, تیرے دولت کی, مال کی ذرہ برابر لالچ ہو, حوث ہو, تو اللہ تعالیٰ میرے قسمت کو اس طرح سیاہ کر دے جس طرح سنجر بادشاہ کا تاج سیاہ. یہ لالچ کیوں نہیں, یہ حرص کیوں نہیں ہے, حوث کیوں نہیں ہے؟ دوسرے شعر میں اس کا جواب دیا ہے. فرمے وان گا کے آفتم خبر از ملک نیم شب, وان گا کے آفتم خبر از ملک نیم شب, من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. فرمائے جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آدھی رات کی سلطنت دی ہے, اپنے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کی توفیق دی ہے, میری نظر میں صبح نوروز کی قدر و قیمت ایک جو کے دانے کے برابر نہیں ہے. اللہ سے تعلق کے بعد دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. حضرت خواجہ مظلوم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوب فرمایا ہے, دنیا کی حقیقت تو بہت خوب بیان فرمایا ہے. ان کے اشعار ہیں, یاد کر لیجئے اور کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو سنائیے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا. منصب کہتے عہدے کو. پورے صوبے کا تو وزیر اعلیٰ بن گیا, پورے ملک کا وزیر اعظم بن گیا, پوری دنیا ایک حکومت بن کر تو پوری دنیا کا صدر مملکت بن گیا. کیا ہوا, کب تک صدر رہو گے؟ گنج سیمو ضربی ہاتھ آیا تو کیا. گنج کہتے خزانے, سیم و زر, سیم کہتے ہیں چاندی کو, زر کا معنی سونا. دنیا میں جتنا سونا ہے, جتنی چاندی ہے, یہ سارے کے سارے خزانے تیرے قبضے میں آ جائے. پوری دنیا میں سب سے بڑا مالدار تو بن گئے. کیا ہو, کب تک؟ قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا. قصر کہتے ہیں محل کو, بہت بڑا محل, بہت حسین خوبصورت محل بنایا. کیا ہوگا, دب دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. میں چودھری ہوں, میں خان ہوں, میں وڈیرا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں. یہ تیرا دب دبا کب تک رہے؟ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی, کہاں کہاں گیا, کیا حال ہو گیا؟ فرمایا تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا, گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا, قصر عالی شان بھی بنوایا تو کیا, دب دبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے انسان کو تعلق ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ آ جائے, تو دنیا کی پوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے. منصب کیا ہے، مال کیا ہے، سب کھلونے، کچھ بھی نہیں، چند دنوں کا کھیل ہے پھر ختم. اس لیے دوستو میرے اور آپ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر توکل، اعتماد، بھروسہ. فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اس کو وظیفے کے طور پر پڑھ لیا کر، لیکن معنی اور مفہوم سامنے رکھ کر. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا جس کا رئیس تھا ابو الحارثہ، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو ہم لانا چاہتے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد یہ فارس کی جو بڑی حکومت ہے، یہ جو ہماری مدد کرتی ہے اور ہمیں پیسہ دیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں، اس لیے ایمان نہیں لاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان ہے. اور فرماتے ہیں کہ ثناء الکریم دعا، کریم کی تعریف اس سے مانگنا ہے، یہ دعا بھی ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہ عارضی سلطنتیں، اصل سلطنت، اصل حکومت، اصل اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اور ان کے واسطے سے ہم سب کو حکم کہیے کیا، اللہم مالک الملک، تمام اختیارات کس کے قبضے میں ہیں؟ اے اللہ تیرے قبضے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو مجھے، میرے ساتھ مکالمہ کرو، مناجات کرو، اے اللہ تمام اختیارات تیرے پاس، تُعطی الملک من تشاء وتنزع الملک بمن تشاء، جسے تو چاہتے ہیں سلطنت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے. یہ اختیارات، یہ سلطنت دینا، یہ بھی تیرا کام ہے، چھیننا بھی تیرا کام. مجھے اختیارات مل رہے ہیں، تیرے عطا سے ملیں گے، چھینے جا رہے ہیں، تیرے چھیننے سے چھینے جا رہے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے آپ چاہتے ہیں اس کو غلبہ دے کر عزت دیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہتے ہیں مغلوب کر کے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. اے اللہ میں مانتا ہوں اگر دنیا میں کسی کو عزت ملتی ہے تو تیرے عطا سے ملتی ہے، جس کو تو چاہے گا اس کو عزت ملے گی، پوری دنیا اس کو ذلیل کرنا چاہے دنیا ناکام ہو جائے گی، تیرا فیصلہ غالب رہے گا، اور جس کو تو ذلیل کرنا چاہے وہ ذلیل ہو کے رہے گا، وہ مغلوب ہو کے رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا ہے، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، دونوں جماعتوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نو مسلم، انہوں نے کام تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں، ان معي ربي سيهدين، میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. اللہ پر اعتماد اور توکل اور بھروسہ، انسان کو حوصلے مل جاتے. کتنے لوگ ہیں رات دن پریشان، ڈپریشن، ٹینشن، اور گولی پہ گولی، نیند نہیں آ رہی، فلاں کو کھا جائے گا، فلاں کو کھا جائے گا. ایک اللہ پر اعتماد آ جائے، بھروسہ آ جائے، آرام کی نیند سو، آرام کی نیند سو. بیدک الخیر، تمام بلائیاں تمام خیریں کس کے قبضے میں؟ اے اللہ تیری توفیق ہے. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تیری قدرت ہے. میں مانتا ہوں ہر چیز پر تو قادر ہے، دشمن کے حملوں سے بچانا اس پہ تو قادر ہے، حاسدین کے حسد سے بچانا اس پہ تو قادر ہے، ایذا پہنچانے والوں، تکلیف پہنچانے والوں کے تکلیف سے ایذا سے بچانا اس پہ تو قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتماد بھروسہ آ جائے، مسئلہ خام. صلح حدیبیہ کے بعد ایک مٹھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہم مدینہ منورہ میں تھے، اس زمانے کی سپر طاقتیں فارس کی، روم کی، خطوط لے کے جا رہے ہیں. کیا خط ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدى، ہم سلام اس کو کرتے ہیں جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے. اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے. ہم نے اسلام کی وجہ سے حفاظت پائی ہے، سلامتی پائی ہے. تمہاری سلامتی، تمہاری حفاظت وہ بھی اسلام میں ہے، اس لیے ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم اسلام کو قبول کر لو. اگر حفاظت چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو. کسرا نے جب یہ خط پڑھا تو غرور، تکبر، نخوت، اکڑ پن اس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور قریب کے علاقے کے گورنر کو کہا کہ دو پہلوانوں کو بھیجو، جس نے مجھے یہ خط لے کر گستاخی کی ہے اس کو میرے سامنے پیش کیا جائے. اگر خوشی سے آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ زبردستی سے لے کر آؤ. دو پہلوان قاصد بن کر مدینہ منورہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. ایک حد تک تو قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بار بار البدایہ والنہایہ میں ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو داڑیاں ان کی کٹی ہوئی، مونچے بڑی ہوئی. فکرہ النظر الیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھنا گوارا نہیں فرمایا، چہرہ پھیر لیا اور فرمائے ویلکما، تم برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ. من امرکما بہذا، تم کو اس طرح صورت بنانے کا کس نے کہا ہے؟ کس نے تم سے کہا ہے کہ داڑھی کٹا دو، مونچھے بڑھا دو؟ حالانکہ مشرک تھے، مسلمان بھی نہیں تھے، اپنے گھر میں آگ لگ جائے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اپنے گھر میں فساد آ جائے تکلیف زیادہ ہوتی ہے. فروغ کا مکلف بھی نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شکلیں اتنی بری محسوس ہوئی، فرمایا تم برباد ہو جاؤ، کس نے تم کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا کسرا، ہم کو ہمارے رب جو کسرا ہے اس نے کہا ہے کہ داڑھی کٹا دو، مونچے بڑھا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جملہ ارشاد فرمایا، جتنے علماء طلبہ ہیں وہ یاد کر لیں عربی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن ربی امرنی بعفاء لحیتی وقص شاربی، لیکن میرے رب نے تو مجھے حکم دیا کہ میں داڑھی بڑھا دوں، مونچے کٹا دوں. دوستو، میرا اور آپ کا رب کون ہے؟ سب کو اللہ. کون ہے؟ اللہ. میرا اور آپ کا رب کسرا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رب ہے وہ میرا اور آپ کا بھی رب ہے. اس لیے ہر ساتھی ارادہ کر لے، جا جن کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کی توفیق دی ہے پوری داڑھی، وہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ تعالی موت تک یہ داڑھی رہے گی، کوئی طاقت ہماری داڑھی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جس کی ابھی پوری داڑھی نہیں ہے، پوری داڑھی دائیں سے بھی ایک مٹھی، سامنے سے بھی، بائیں سے بھی ایک مٹھی، وہ ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ تعالی موت سے پہلے پہلے ہم پوری داڑھی رکھ کر کے مریں گے، انشاءاللہ پوری داڑھی رکھیں گے، انشاءاللہ ارادہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا شاہ کی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لے گئے تھے، تو صبح مجلس کے بعد وہاں ایک پارک میں ٹھہلنے کے لیے گئے، تو وہاں لوہے کی گرل کے پاس ایک لاہوری صاحب کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ پیر سچے پیر لگ رہے، جیسے ان کا لباس ٹخنوں سے اوپر سفید لباس، سفید ٹوپی، جتنے ان کے ساتھی ہیں وہ بھی ایسے ہیں، یہ سچا پیر لگ رہا ہے، ورنہ پیر صاحب کے مرید کوئی کیسے کوئی کیسے رنگ برنگ ہوتے ہیں، ان کے معاشرہ شریعت کا رنگ سب پر چڑھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا کہ اس پیر صاحب سے آپ بھی ملاقات کریں، کہتا نہیں نہیں بھائی، میں ڈاڑھی منڈا ہوں اور یہ مولوی لوگ ڈاڑھی منڈوں سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی آپ حضرت سے ملے، کوئی نفرت نہیں کرے، ملے تو صحیح۔ حضرت کو بھی بتایا کہ لاہوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ملاقات ہو گئی، حضرت والا نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ بڑوں کی جملے عجیب ہیں، میرے بھائی ہم تم سے نفرت کیوں کریں گے، ہم نے جھاڑی تو رکھ لی لیکن یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے نہیں، اگر قبول نہ ہو جائے تو کام تو نہیں ہو، اصل تو قبول ہی ہے، ہم تم سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں، داڑھی ہم نے رکھی ہے پر اللہ نے قبول کی ہے نہیں کہ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم کیسے نفرت کریں، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کوٹا کا راہ کون ہے، قیامت میں پتہ چلے گا کوٹا کون ہے، تعریفوں سے کچھ نہیں ہوتا، ممبر پر بیٹھ کر سنانے سے نہیں ہوگا، کام اس وقت بنے گا جب اللہ فرماتے کہ میرے بندے میں تجھ سے خوش ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم سے کیسے ہم نفرت کر سکتے ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی نہیں قبول فرمائی، تو کیسے تجھ سے نفرت کریں کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہے، باقی جو مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں وہ شریعت کا حکم ہے کہ مسائل بیان کرو، اس لیے بھائی شریعت کا حکم ہے کہ دائیں طرف ایک مٹھی، سامنے سے ایک مٹھی، بائیں طرف ایک مٹھی، جاڑی کا بچہ یہ رکھنا واجب، ایک مٹھی شکم کاٹنا اور منڈانا حرام، اس مسئلہ شریعت کا حکم ہے اس لیے مسئلہ بیان کرتے ہیں، باقی ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، ہمیں معلوم کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے حضرت مولانا مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، چونکہ حضرت والا کا پہلے اصلاحی تعلق حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ سے تھا، تو فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مریدین کے مجمع میں تشریف فرما تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ مجمع میں جتنے لوگ ہو سب کو بھری آنکھوں سے یوں دیکھ لیتے، کسی کو یوں دیکھنا، کسی کو یوں دیکھنا، کسی کو صحیح دیکھنا، فرمائیں یہ سنت کے خلاف ہے، سب کو پوری نظر سے دیکھو، تو ایک نیا آدمی بھی آیا ہوا تھا، وہ داڑھی منڈا تھا، ان کو بھی دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ میرے داڑھی نہیں ہے اس لیے مجھے گور گور کے دیکھ رہے ہیں، مجمع میں کڑا ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اگر ہم ڈاڑی منڈے گناہگار ہیں تو ڈاڑی والے بھی تو گناہگار ہوتے ہیں. حضرت مدنی رحمت اللہ اپنی جگہ سے اٹھے, ان کے پاس پہنچے, اس کو گلے سے لگایا, تو نے سچ کہا, تو بھی ڈاڑی گناہگار میں ڈاڑی والا بنا, تو بھی ڈاڑی گناہگار میں ڈاڑی والا بنا. جس کو اللہ تعالی سے تعلق ہوگا وہ مخلوق خدا کا خرخواہ ہوگا, رحم کرے گا ان پر. تو حضرت والا نے ان کو مسئلہ بتایا اور فرمایا کہ بھائی ہم نفرت نہیں کرتے, لیکن مسئلہ اس لیے بتاتے کہ شریعت کا حکم ہے. لاہور سے واپس تشریف لائیں, تقریباً 3-4 مہینے کے بعد وہ لاہوری صاحب ہوائی جہاز کے ذریعے سے کراچی آئے اور وہاں خانقاہ میں پہنچے. خدام سے کہا کہ مجھے حضرت سے ملنا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں. بھائی کام نہیں پھر کیوں ملتے ہو؟ انہوں نے کہا داڑھی دکھانے آیا, داڑھی دکھانے آیا. 4 مہینے پہلے لاہور میں حضرت والا نے مجھے داڑھی کا مسئلہ بتایا تھا اور محبت سے بتایا تھا, میں نے داڑھی رکھ لی, اب داڑھی پوری ہو گئی, داڑھی دکھانے آیا ہوں تاکہ اللہ والا خوش ہو جائے. جو اللہ والا داڑھی پہ خوش ہوگا اللہ کتنا خوش ہوگا, اللہ کتنا خوش ہو. اس لیے سب ارادہ کر لیں کہ موت سے پہلے پہلے پوری داڑھی ہم نے رکھنی ہے, انشاءاللہ. وہ جو دو قاصد آئے تھے پہلوان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے کا, آمد کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے بادشاہ, ہمارے رب کسرا کو جو خط لکھا ہے وہ بہت ناراض ہوا ہے, آپ کو اس کے سامنے پیش کر, خوشی سے جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ زبردستی لے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کے سامنے کیا پیش کرو گے, ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے, انہوں نے مجھے خبر دی. کیا خبر دی؟ فرمایا قد قتل کسرا, تمہارا کسرا خود مارا گیا. کسرا مارا گیا, وہ خود زندہ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کو باپ کا دشمن بنایا اور بیٹے نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اس باپ نے باپ کی ایسی پٹائی لگوائی جس کے نتیجے میں باپ مر گیا. اللہ اللہ ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ پر توکل, بھروسہ, یہ ہم سیکھیں. انک علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یا نہیں ہے؟ اے اللہ میں مانتا ہوں, تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, رات کو دن میں داخل کرنا, دن کو رات میں داخل کرنا, کبھی دن بڑے رات چھوٹی, کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے, یہ دنوں کو چھوٹا کر کے رات کو بڑھانا اور راتوں کو چھوٹی کر کے دنوں کو بڑھانا, یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تو کرتا ہے. اور دن چلا گیا, رات آ گئی, رات چلی گئی, دن آ گیا, یہ کون کرتا ہے؟ ایک آیت میں کل میرے محبوب ان لوگوں سے کہیے, افرائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ تعالی رات کے اندھیرے کو قیامت تک رکھے, مسلسل رات ہی رات ہو, من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں دن کا اجالا دے؟ کوئی ہے؟ افلا تسمعون, تمہارے کان کہاں گئے؟ یہ حق بات کیوں نہیں سنتے؟ تو لفرائتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ, اور اگر اللہ تعالی دن کی روشنی کو قیامت تک مسلسل رکھے تو کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں رات کی تاریکی دے جس میں تم آرام کی نیند سوتے ہو؟ افلا تبصرون, کیا دیکھتے نہیں ہو؟ ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون, یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے جس نے تم کو رات بھی دی ہے, جس نے تم کو دن بھی دیا ہے, تاکہ رات میں اطمینان سے سو اور دن میں روزی کماؤ اور اللہ کا شکر کرو. وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اے اللہ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ تو ہی پیدا کرتا ہے. انڈا اس سے چوزا، مرغے سے انڈا، یہ کون کرتا ہے؟ عالم سے جاہل، جاہل سے عالم کون پیدا کرتا ہے؟ مومن سے کافر، کافر سے مومن کون کرتا ہے؟ اے اللہ یہ سارے کام تیرے ہیں. فترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں. ایک تفسیر میں دیکھ رہا تھا، فرمایا یہاں روزی رزق عام ہے، روحانی رزق اور جسمانی رزق. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ تلاوت کی بھی توفیق دیتے ہیں، نوافل کی بھی توفیق دیتے ہیں، ذکر اللہ کی بھی توفیق دیتے ہیں، اچھی مجالس میں بیٹھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے حساب روحانی رزق عطا فرماتے ہیں اور جسمانی رزق بھی اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے کلام مکالمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا جا رہا ہے. اس آیت کو یاد کر کے معنی کے ساتھ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، 100 مرتبہ نو 50 مرتبہ پڑھیں، 50 نو 25 مرتبہ پڑھیں، 25 نو 10 مرتبہ، 10 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ارادہ کر لیں کم سے کم روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرے. میں مانتا ہوں اللہ تعالیٰ پر توکل اعتماد آ گیا، بس دوستو پھر یہ جو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، کیسے حالات آنے والے ہیں، ہم کو فلاں کھا جائے گا، یہ ہو جائے گا، سارے غم ختم ہو جائیں گے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ ہوگا کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. دوسری بات دوستو یہ ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے. کون سا عشرہ چل رہا ہے؟ آخری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ مغفرت اور بخشش ہے، واخرہ عتق من النار، اور آخر عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اب یہ آخری عشرے میں اللہ تعالی میرے اور آپ کی مغفرت بخشش فرما کر میرے اور آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد فرما دے. اس کے لیے دوستو 3 اعمال ہیں. کتنے اعمال ہیں؟ 3. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کے لیے کچھ دیا، اس کو افطار کروایا. لیکن ایک ہے رسمی افطار جو آج ہم کرتے ہیں، قوم کی بنیاد، پارٹی کی بنیاد، فلاں فلاں بنیادوں پر، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. افطار کے پیسے لفافے میں ڈال دیے، 2000 3000 5000، آپ کو محلے میں جو مال اعتبار سے کوئی کمزور ہے چپکے سیدھے یہ آپ کی افطاری کا خرچہ ہے. اللہ آسمان سے دیکھ رہے ہیں یہ افطار کرا رہا ہے. فرمایا عرش کے سائے میں جو 7 آدمی ہوں گے ان میں ایک وہ آدمی ہے، تصدق فأخفاها، جس نے صدقہ کیا پھر اس کو چھپایا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپایا کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، دھوپ سے محفوظ ہوگا. ہمارے حضرت حضرت مولانا شاہ کی محمد اکبر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے اشارہ ملا کہ یہ شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں حساب ہے وہاں سایہ نہیں ہے، جہاں سایہ ہے وہاں حساب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت میں جس کو اپنے عرش کے سائے میں داخل کرے گا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. ان سات میں سے ایک یہ بھی ہے. آج ہم رسمی صدقات خیرات بہت کرتے ہیں, پارٹیاں بہت کرتے ہیں جس میں مسجد کی جماعت بھی رہ جاتی ہے. اللہ کے لیے افطار کروائیں. فرمایا کان لو مغفرت لذنوبی و عتق رقبته من النار, تو یہ افطار کرانا اس کے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور اس کے گردن کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے گا. تو ایک جہنم سے آزادی کا ذریعہ اخلاص کے ساتھ افطار کروائیں کسی روزے دار کو. نمبر دو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکی فی, جس نے اپنے ماہتات غلام سے, خادم سے, نوکر سے, ملازم سے کام کو ہلکا کر دیا, غفر اللہ له وآتقه من النار, اللہ تعالی اس عمل کی وجہ سے, اس رحم کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا. اس لیے اپنے ماہتاتوں پر, ہم تو گھر میں جا کر بیوی نے, بچیوں نے چولہے پہ کڑی ہو کر سالڈ بنایا, روٹی بنائی, دسترخوان بچھایا, ابھی پھل نہیں کاٹ سکی, وقت نہیں ملا, اور خان سے چودھری سے ملک سے گئے ابھی تک پھل نہیں کاٹا, اور ایک ہنگامہ مچانا شروع کر دیا, بھائی پھل تم کاٹو, ان کا بھی روزہ ہے, تیرا روزہ ہے, کہتے میرا روزہ ہے, ان کا بھی تو روزہ ہے. ہمارے حاجی فیروز مامن سے دام رگاتم نے فرمایا کہ ایک شخص آیا بڑے غصے میں تھا, کہتا ہے یہ ساری سہری کو نہیں اٹھی, بغیر سہری کے ہم نے روزہ رکھا ہے. فرمانے لگے کہ ہم نے کہا کہ سالی تمہارے لیے کیوں اٹھے, وہ تمہارے لیے سالی کیوں بنائے. اس نے کہا بیوی کو سالی کہہ رہا ہوں, غصے میں بیوی کو سالی کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا سالہ بھی تو نہیں اٹھا تھا, وہ سالہ صاحب تو بھی تو نہیں اٹھا تھا, یہ کس کے تام ہے کہ بیوی اٹھے تمہیں جگائے اور تم سوتے رہو, یہ کس کے تام ہے, تمہیں بھی تو روزہ رکھنا ہے, تو بھی تو نہیں اٹھاتا, اس پر غصہ کر رہے ہو. یہ کہو نا کہ سہاری قسمت میں نہیں تھی, جو روزے قسمت میں نہ ہو تو آدمی کھا سکتا ہے, غصے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بغیر ساری کے عالم سے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں, ختم سارا غصہ ختم, اس پہ غصے ہو رہے ہو, غیبتیں کر رہے ہو, منہ سے جاگ پھینک رہے ہو, تو گھر میں جا کر تم نے سبزی نہیں کھانٹی اور تم نے شربت نہیں بنایا, بھائی تم بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بکریوں کا دودھ بھی نکال لیتے تھے, کپڑا پڑ گیا تو سی بھی لیتے, جوتا پڑ گیا خود سی لیتے. ہم نے اگر گھر میں تھوڑا سا افطاری میں مدد کی ہے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے دوستو اپنے ماتحتوں پہ رحم کرنا, رحم کرنا. آج ہم کہتے ہیں ظلم 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 ہو رہے ہیں, ہم سب ظالم ہیں, ہم نے کمزور کے سر پر کب ہاتھ رکھا ہے, ہم نے کمزور کو کب حوصلہ دیا ہے, ہم نے کمزور کو کب کندھے پہ اٹھایا ہے. ہر آدمی اپنے کمزور پر, جو اس سے کمزور ہے اس کو دباتا ہے. ہم نے اپنے ملازمین کے ساتھ کب محبت سے بات کی ہے, چہرہ بگاڑ کر بات کرتے ہیں. کبھی کسی ملازم کو کہا بھائی جان ایسا کرے, میرے بھائی فلاں کے پاس یہ کرو, او یہ کرو, وہ یہ کرو, وہ کرو, پانی لاؤ, یہ کرو, وہ کرو. ماتحت ہے ہم اس کو ڈانٹ کے لہجے میں, غصے کے لہجے میں اپنے برتری کو ثابت کرتے ہوئے ایسے لہجے میں بات کرتے ہیں. ہم نے کب اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے؟ کمزور کے ہاتھ پہ سر پر ہاتھ رکھنا، اس کو حوصلہ دینا، اس کو آگے بڑھانا، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ چند دن میں پہلے کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ ساتھیوں کے ساتھ، خدام کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، کھانے کا وقت آیا تو دسترخوان بچھایا تو دیکھا ایک چرواہا بیڑ بکریاں چراتے ہوئے آیا۔ جب آیا تو فرمایا، آئی بھائی آپ بھی، ہم غریبوں کو دسترخوان پہ کہاں بٹھاتے ہیں، چرواہوں کو کون بٹھاتا ہے؟ انہوں نے کہا، بھائی دسترخوان لگو ہے، کھانا تیار ہے، آئی ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجیے۔ چرواہے نے کہا، میرا روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گرمی ہے، لو چل رہی ہے، کوئی رمضان کا مہینہ نہیں ہے، پھر بھی اپنے روزہ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا، ایام احالیہ سے نفع اٹھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے جنت میں جا کر، کھلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندو خوب مزے سے کھاؤ پیو، اس لیے گزشتہ دنوں میں تم نے اعمال کر کے ہم کو خوش کیا ہے۔ انہوں نے کہا، ایام خالیہ وہ بنا رہا ہوں، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں خیال آیا، اس کا امتحان لو۔ انہوں نے کہا، چرواہے ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم ذبح کر دیں گے، ہم بھی گوشت پکا کے کھا لیں گے، تمہیں بھی تھوڑا گوشت دے لیں گے، افطار میں تم بھی کھا لو۔ چرواہے نے کہا کہ بکریوں کا تو میں مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، ملازم ہوں۔ فرمایا، تم بکری بیچ دو، پیسے جیب میں ڈالو، مالک کو کہو بھیڑیا آیا بکری کھا کر چلا گیا، تو تجھے پیسے بھی مل جائیں گے، کھانے کے لیے گوشت بھی مل جائے گا، اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا، مالک بھی کچھ نہیں کہے گا۔ تو چرواہے نے کہا، فعین اللہ، مالک تو مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں چلے گئے؟ فعین اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے خوش ہو گئے ان کے اس جملے سے، بار بار فرماتے تھے کہ جنگل کا چرواہا کہہ رہا ہے، فعین اللہ، فعین اللہ، فعین اللہ، فعین اللہ۔ آج جو ہم تنہائی کمرے میں لے کر کے رشوت لے رہے ہیں، فعین اللہ۔ آج جو ہم سود لے رہے ہیں، جو حرام کے دھندے ہم نے نکالے ہیں، اللہ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، آسمان سے اللہ دیکھ رہے۔ فرمایا، جنگل کا چرواہا کہہ رہے، فعین اللہ، فعین اللہ۔ جب واپس مدینہ منورہ میں آئے، جس مالک کا یہ غلام تھا اور جس کا بکریوں کا ریوڑ تھا، اس کے پاس گئے، غلام کو بھی خریدا، بکریوں کا ریوڑ بھی خریدا۔ غلام سے کہا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، یہ پورا ریوڑ تجھے دے دیا۔ واہ، فعین اللہ، اللہ نے کیا کچھ دیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بنائے۔ غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ایک مرتبہ اکثر ایسا آدھی رات تک بخاری شریف پڑھاتے تھے، پھر گھر جاتے تھے، سردیوں کے موسم ہے، تو ایک مرتبہ گھر تشریف لے جا رہے تھے، ان کا مہمان خانہ راستے میں تھا، دیکھا ایک مہمان بیٹھا ہے۔ فرمایا، بھائی سارے مہمان سو رہے ہیں، آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو مہمان نے کہا کہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، جب دسترخوان بچھ گیا، جب میں بیٹھ گیا، تو دوسروں نے کہا تمہارے کپڑے میلے ہیں، مجھے دسترخوان سے اٹھایا، پھر جب رضائیاں تقسیم ہو رہی تھی تو مجھے کسی نے رضائی بھی نہیں دی۔ فرمایا، او میرے مہمان کو دسترخوان سے کس نے اٹھایا، یہ کس نے ایسا ظلم کیا؟ پھر گھر تشریف لے گئے، اپنا کھانا لے کر آئے، دسترخوان بچھایا، اسی کو ساتھ وہ جو میلے کپڑے پہنے ہوئے ساتھ بٹھایا، اور ساتھ ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر اپنا بستر وہ لا کر کے دیا، طلبہ نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس کمبل ہے، رضائیاں زائد ہیں، ہم دیں گے. فرمایا نہیں، یہ میرا مہمان ہے، تمہارا مہمان نہیں. یہ ہے انسان، یہ ہے اللہ والا، جو کمزوروں پہ رحم کرے، کمزوروں کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کا خیال رکھے. تو دوسری چیز یہ ہے دوستو کہ اپنے ماتاتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کی اولاد ہے اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا. ہمارے دوست ہیں حضرت مولانا عبد الحمید صاحب، دان برکاتم، ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا مدرسہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے. فرمایا ایک دفعہ ایک صاحب کے بیٹے نے بغیر اجازت کے والد کی گاڑی نکالی اور صحیح چلانا نہیں آتا، آگے ٹکرا دی، نقصان ہوا. باپ کو پتہ چلا تو لوہے کے کیل لے کر کے اس کے ہاتھ میں ٹونک دی کہ تم نے گاڑی کیوں نکالی. ہاتھ خراب ہو گیا، اسپتال میں لے جایا گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ زہر پھیل گیا، ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. اب بیٹا کہتا ہے میرے ابو میرے ہاتھ کو واپس کرو، پھر تیرے گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤ. آئے تیرے تابے ہے، گاڑی اور بھی آ جائے گی، یہ چیزیں واپس آ جائیں گی، لیکن یہ ہاتھ آپ نے بیٹے کا ضائع کر لیا، اس لیے کہ تیرے قبضے میں، جہاں ہمارا بس چلتا ہے ہم ظلم نہیں چھوڑتے. اس لیے اپنے اولاد کے ساتھ آپ نے فرمایا خیارکم لاہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو دو سنتیں تھیں، دو عادتیں تھیں. نمبر ایک، مسکراتے ہوئے گھر تشریف لاتے تھے. نمبر دو، سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کبھی جب گھر میں جاتے ہم نے سلام کیا ہے؟ کبھی مسکراتے ہوئے ہم گئے ہیں؟ کہتے ہیں ہفتہ ہو گیا ابو سے ملاقات نہیں ہو رہی، ہفتہ ہو گیا امی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب بات سامنے آئی. ان کی والدہ پہلے تو مشرکہ تھی، یہ دعوت دیتے تھے ایمان لاؤ ایمان لاؤ، وہ ایمان نہیں لاتی تھی، کچھ باتیں سنا دیتے. ایک دفعہ گھر سے چلے گئے روتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ والدہ نے زیادہ سنایا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امی کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع کی، اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. یہ وہاں سے الٹے تیز قدم چل رہے کہ میں کوشش کر کے گھر جاتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچتی ہے. دروازے پر جب پہنچے تو والدہ غسل خانے میں نہا رہی ہے، پانی گرنے کی آواز آئی. ان کو بھی پاؤں کی آہٹ سے معلوم ہو گیا، آواز نہیں، بیٹھے تھوڑی دیر صبر کرے. جب نہانے سے فارغ ہو گئی، کپڑے پہن لیے، ابھی دوپٹہ سر پہ نہیں اوڑھا تھا، دروازہ کھولا، جب اندر آئے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا. انہوں نے کہا بیٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتے ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کے جانے کے بعد میں نے سوچا وہ زندگی کیا زندگی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے باہر. مسلمان ہو پھر روتے ہوئے خوشی، پہلے غم میں رو رہے تھے پھر خوشی میں روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ میری والدہ ایمان لا چکی ہے. پھر آپ سب نے دعا دی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کبھی فرماتے تھے سنو، جہاں میرا نام لیا جائے گا، میری امی کا ذکر ہوگا، لوگ ہم سے محبت کریں گے. آپ کو محبت ہے یا نہیں؟ پھر فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہے، جہاں میرا نام لیا جائے گا، میری امی کا نام لیا جائے گا، تو لوگ مسلمان ہم سے محبت کریں گے. محبت ہے یا نہیں محبت؟ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کیا تھا؟ جس کمرے میں والدہ رہتی تھی، جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے پہلے امی کے کمرے میں جاتے، اور کیا کہتے ہیں، السلام علیکم یا امتا و رحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیاری امی تجھ پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو اللہ تعالیٰ کی. پھر دعا دیتا، کیا دعا دیتے، رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم کر لے کہ تو نے بچپن میں مجھے پالا، میری خدمت کی. پھر والدہ جواب دیتی، وعلیکم السلام یا بنی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بیٹے تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو. پھر دعا دیتی، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر کے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. آئے امی کی دعائیں لے کر پھر باہر تشریف لے جاتے، اور باہر سے فارغ ہو کر جب گھر جاتے پہلے امی کے پاس جاتے اور سلام کرتے، السلام علیکم یا امتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر دعا دیتے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرہ. پھر والدہ کہتی، وعلیکم السلام یا بنی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمک اللہ کما بررتنی کبیرہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر کے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. اس لیے دوستو، گھر سے باہر جاؤ، امی ابو کو سلام کر کے جاؤ اور دعا لے کر کے جاؤ، میں کام پہ جا رہا ہوں ابو، میں امی کام پہ جا رہا ہوں، دعا دیجئے. آئے آئے، امی کے دل خوش ہوگا. کبھی پوچھو امی تمہارے لیے کیا لاؤں، اس کا دل اتنا بڑا ہوگا. ایک جگہ میں نے مسئلہ بیان کیا، ایک مولوی مجھے ملا بعد میں کہ آج میں گھر میں گیا، میں نے امی سے ابو سے کہا تمہارے لیے میں چپل لے کر آئے، وہ اتنے خوش ہو گئے، خوشی سے رونے لگے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارا پوچھا ہے. ابو کا پوچھو، امی کا پوچھو، کیا پھل چاہیے تمہارے لے آؤں، تمہیں کیا چپل چاہیے میں تمہارے لے کر آؤں، کیا خدمت چاہیے. ان کی دعائیں ہوں گی اور خوش رہو گے، پورا دن خوش رہو گی. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے ماتاتوں کا خیال رکھیں، ماتاتوں کا ہم خیال رکھیں، اور امی کے تابع رہیں، ابو کے تابع رہیں. ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، 300-400 طلبہ ان کے درس میں بیٹھتے تھے. جب وہ درس دیتے تھے، ان کی بوڑھی امی تھی وہاں تھی، او فلاں، یعنی کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، یا نہیں، نام لے کر، او فلاں، جی امی، جی امی. آئے آئے، جب بیٹا کہتے جی امی، ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے. آئے 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 آئے، بیٹا سو رہے، بیٹے اٹھ جاؤ، جی امی میں اٹھ رہا ہوں. آئے آئے، ماں کے دل سے دعا، ماں کے دل سے دعا. اور کہتے اٹھ جاؤں گا، ایک تو تم مجھے پریشان کرتی رہتی ہے اور باتیں سنائے، امی کی دل سے کیا نکلے گا. آئے ہائے، جی امی، جی امی، جی امی. پھر دیکھے، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، گھر میں سکون ملے گا، راحت ملے گی. امی نے آواز دی، جی امی، جی امی. وہ محدث ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں، مولانا بھی نہیں، آئے ہائے، وہ فلاں، کہتے جی امی، کہتے مرغوں کو دانے ڈالو، جی امی. مسکراتے، جن کے اشاروں پہ سینکڑوں طلبہ خدمت کے لیے تیار ہیں، کہتے امی کو اللہ نے حکومت دی ہے، میں نے امی کی حکومت کو مانی ہے، اللہ تعالی نے حکومت دی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمائے ماں باپ کے سامنے جیسے چوزے، چوزے ماں کے سامنے پر پھیلاتے ہیں، پر پھیلاؤ ان کے سامنے، کندھوں کو نرم رکھو، جیسے ماں نے، ابو نے تم کو کہا، فوراً کہو جی ابو، جی امی، اور کام کے لیے فوراً اٹھ جاتے، مرغوں کو دانہ ڈال کر پھر آ کر کے پڑھانا شروع کرتے. کہتا ماں ہے، اس کو اللہ نے سلطنت دی ہے، حکومت دی ہے. ہمیں کرسی مل گئی، ایک شخص کو تھوڑی سی نوکری ملی، بڑی والد سادہ تھا، جب مل نے آتا، بھائی ملازم کہتے کون ہے، کہتا ہمارا نوکر ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہمارا نوکر ہے، تو مرے گا تمہارا حال کیا ہوگا. ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے، عجیب و غریب احوال جمع کیے ہیں ایک کتاب میں، اس میں لکھا ہے کہ میرے وارڈ میں ایک جوان داخل ہوا، گردوں کا بیمار تھا، اس پر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، دورہ پڑتا تھا، جس کی وجہ سے رنگ پیلا ہو جاتا تھا، اور نیلا پیلا رنگ اور گلے سے ایک خطرناک ڈرونے قسم کی آواز نکلتی تھی. وارڈ میں جتنے بیمار تھے سب پریشان ہو کر کے انہوں نے وارڈ چھوڑ کر کے تبدیل کرایا. اس کے والد نے مجھ سے کہا ڈاکٹر سے بہت تکلیف میں ہے، اس کو زہر کا ٹیکہ لگا دو تاکہ جلدی مر جائے. ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نے اتنے عذاب میں رکھا ہے، اتنے پریشانی مصیبت میں ہے، اس کا کیا عمل تھا؟ اس نے کہا ڈاکٹر سے کیا بتاؤں، میں نے بڑا سمجھایا نہیں سمجھا، یہ ڈنڈا لے کر کے امی کی پٹائی لگاتا تھا. اللہ ہے، اللہ ہے، آج ہمارے بازو میں طاقت ہے، امی کے بازو میں طاقت نہیں ہے، ہم اس کو تڑی دے رہے ہیں. آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے، ابو کے ہاتھ میں طاقت نہیں، ہم تڑی دے رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. آج میرے ہاتھ میں طاقت ہے، بڑے بھائی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہم اس کو تڑیاں دے رہے ہیں، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، فرمائے یا معاذ، یا معاذ، اتق دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، ان کی آپ فوراً پہنچ جاتی ہے. آج ہر گھر میں ظلم ہے، کوئی ماں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی باپ پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بیوی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے. باہر برغن کھانے کھائے گا، ہوٹلوں پہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا، گھر میں سبزی اور دال، سبزی اور دال، سبزی اور دال. اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تمہاری کفالت میں ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ تجھے اچھے کھانے اچھے لگتے ہیں، بیوی بچوں کو کیوں نہیں کھلاتا؟ کیا کچھ کھا رہے ہیں بازاروں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں کیا کچھ کھا رہے ہو، بیوی بچوں کو کیا کھلا رہے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کر رہا کیا ہے. اس لیے دوستو، اگر جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں، فرمایا اپنے ماں تحتوں پر نرمی کرو، نرمی کرو، نرمی کرو. حدیث میں ہے ارحم ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کر لے گا. کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے. چند دن پہلے ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، دینی کتابیں خریدو، گھر میں رکھو، مطالعہ کرو. یہ ڈائجسٹ، یہ ناول، یہ خرافات، یہ ٹی وی اور یہ ڈش اور یہ خرافات، یہ انٹرنیٹ، یہ خرافات ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائیں، تمہیں بھی بچائیں. علماء حق نے اچھی کتابیں لکھی ہیں، گھروں میں رکھ کر کے فرصت میں ان کو پڑھو، تیرا دل بھی بھرے گا، تیرا دماغ بھی بھرے گا، تیرے اخلاق بھی بنے گے، تیری عادتیں بھی اچھے ہو جائیں گی. ٹی وی کے سامنے جائیں گے تو تیری عادتیں خراب ہو جائیں گی، دل خراب ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، ایمان بگڑ جائے گا، اعمال بگڑ جائیں گے. ان خرافات کو چھوڑیے. الحمدللہ میرے سامنے الماری میں کتابیں پڑی رہتی ہیں، میں کتابوں میں دیکھ رہا تھا کیا لکھا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پڑوس میں کھجور کا درخت ہے، وہ درخت تھوڑا سا اس کا ایک شاخ جھکا ہوا ہے، ایک شاخ جھکا ہوا. وہ جب کھجور پر چڑھتا تھا اور کھجور کو حرکت دے کر کے کھجور کو گراتا تھا تو پڑوسی کے گھر میں بھی کچھ کھجوریں گر جاتی، پڑوسی کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجور اٹھا کر کے کھانے لگ جاتے، یہ اوپر سے نیچے اتر آتا اور ان کے ہاتھوں سے کھجوریں چھین لیتا، اور یہاں تک کہ جو منہ میں کھجور ان کے ہوتی اس کو منہ سے نکال لیتا. وہ مسکین تھا، غریب تھا، فقیر تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اس طرح پڑوسی کا گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس طرح وہ کرتا ہے، وہ شاخ جھکی ہوئی ہے، اس طرح کھجوریں گر جاتی ہیں، اس طرح میرے چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین کو دیکھیے، ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس کے امتی ہیں، کرتے کیا ہیں، امتی کس کے ہیں اور کرتے کیا ہیں، بیڑے بنے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غریب امتی پر کیا رحم آ رہا ہے. اس کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا کہ تیرے گھر میں جو کھجور کا ٹیڑھا درخت ہے، اگر تو چاہے تو میں یہ مجھے دے دو اور میں تمہارے لیے ضامن بنتا ہوں، تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دوں. اللہ تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دے، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے. اے ہے جس کی قسمت ماری گئی ہے، اچھی بات اس کے ذہن میں کہاں آتی ہے. اس نے کہا یہ کھجور، اس کے پھل مجھے بہت پسند ہے، کتنے لوگوں نے مجھ سے مانگا ہے، میں نے کسی کو نہیں بھیجا، اس لیے میں آپ کو بھی نہیں دے سکتا. انکار کیا، جنت کے درخت کے عوض میں بھی نہ دیا. حالانکہ اگر جنت میں درخت ملتا تو جنت ملتی نہ ملتی، وقت میں جنت ملنے والی تھی. چلا گیا، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے، یہ گفتگو سن رہے تھے، وہ سامنے آئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ درخت خرید لوں، میں آپ کو ہدیہ پیش کروں، تو میرے لیے بھی یہ وعدہ ہے؟ فرمایا ہاں، آپ کے لیے بھی یہ وعدہ ہے. وہ چلے گئے، اس نے کہا کہ تم یہ ٹیڑھا درخت مجھے دے دو اور میرے کھجوریں لو. اس نے کہا بہت سارے لوگوں نے مانگے ہیں اور میں نہیں دیتا ہوں. اس نے کہا بھائی کچھ تو. اس نے کہا 40 درخت کھجور کے دیتے ہو؟ 40 درخت. اس نے کہا ایک ٹیڑھا درخت، اس کے بدلے میں 40 درخت مانگتے ہو، ایسا نہ کرو، یہ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہو. چلو اگر میں یہ دوں تو. اس نے کہا قسم کھاؤ، قسم کھا لو کہ 40 درخت دے گا تو پھر دیتا ہوں. اس نے قسم کھائی کہ میں 40 درخت دے رہا ہوں. اس نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں. اس نے کہا تم نے مجھے قسم دلوائی ہے، اب دینا پڑے گا. اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ وہ 40 کے 40 درخت ایک ہی جگہ میں ہو. 40 کے 40 کیا ہو؟ ایک ہی جگہ میں ہو. انہوں نے کہا ایک ہی جگہ میں ہو. پھر سودا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درخت میں نے خرید لیا، آپ کو ہدیہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، وہ جو مسکین فقیر تھا اس کے گھر پہ، اور اسے کہا کہ آؤ یہ درخت تمہارے بچوں کو ہدیہ ہے. یہ ہے رحمت للعالمین. ہم کس کی امتی ہیں، کیا کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، اور امتی کس کے ہیں؟ ایک موبائل کے خاطر دوسرے کے ہاتھ میں روڑ رہے ہیں، 1000 2000 کے لیے دوسرے کے، تھوڑی سی نوکری افسری مل گئی، رشوت. آپ نے فرمایا الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. اس لیے رحم رحم ماتاتوں کے ساتھ اس نے سلوک. بہرحال جہنم سے چھٹکارے اور بخشش کا دوسرا کام کیا ہے؟ کہ مہداتوں پر رحم کرو، رحم کرو. اور تیسرا کام کیا ہے جہنم سے آزادی کا؟ وہ توبہ ہے. کیا ہے؟ توبہ، توبہ، توبہ. جس نے توبہ کر لی سب کچھ معاف. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اقرار کر لیتا ہے، اے اللہ میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے، مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، ثم تاب، پھر کہ یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر، تاب اللہ علیہ، اللہ فرماتے میں نے معاف کیا. جس نے توبہ کی ہے، اقرار کرتے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے شرائط کے ساتھ توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما دیتے ہیں. بعد نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا، بعد نے کسی اور کی طرف، کہ بیت اللہ کے غلاف پکڑے ہوئے ہیں اور کہ الہی عبدک العاصی اتاکا. یہ بڑے بڑے لوگ جن کو کئی مواقع میں جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر رہے ہیں، الہی عبدک العاصی اتاکا، اے اللہ تیرے گناہ گار بندہ ابوبکر تیرے چوکٹ پہ حاضر ہے، الہی عبدک العاصی اتاکا مکرم بالذنوب وقد دعاکا، اقرار کرتا ہے گناہ گار ہے، تجھے پکار رہا ہے، تو معاف کر، فإن تغفر فأنت أهل لذاك وإن تطرد فمن يغفر سواك، اے اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا، تیری شان یہی ہے کہ تو گناہ گاروں کو بخش دے، اور تو نے مجھے دھتکار دیا تو تیرے سوا کون ہے جو مجھے معاف کر. ایک زمانہ تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ گڑ گڑاتے تھے، معافی مانگتے تھے، اور جس نے شرائط کے ساتھ توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مسیح رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک کے اندر سجدہ ریز ہیں اور رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اے خدا اے خدا اے بندرا رسوا مکن، اے خدا اے بندرا رسوا مکن، گربتم من سر من پیدا مکن، اے اللہ کل قیامت کے دن امداد اللہ کو رسوائی سے بچا، میں مانتا ہوں میں برا ہوں، میں برا ہوں، میں پاکی زہر نہیں کر رہا، میں برا ہوں، میں برائی کو مانتا ہوں، لیکن اے میرے رب ان برائیوں کے باوجود بھی مجھے معاف فرمانا اور مجھے کل قیامت کے دن رسوائی سے بچانا، مجھے رسوانا فرمانا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، معافیاں مانگتے تھے کہ اللہ میں معاف فرما۔ آج ختم، گناہ پہ گناہ ہے توبہ نہیں ہے، جرم پہ جرم ہے توبہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، کسی اللہ والے نے اللہ تعالیٰ کے کرم کو منظوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرما دے، باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، واپس آ جا، تو ہم سے کتنا دور گیا ہے، تیرے زندگی کفر میں گزری، بت پرستے میں گزری، شرک میں گزری، ابھی واپس آ جاؤ، اب بھی ہم قبول کرتے۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، اے درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، اے درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، ہمارے دربار میں نا امیدی کا نام و نشان تک نہیں، صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ، تو نے توبہ کر کے پھر توڑ دی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، سو بار توبہ کر کے توڑی، اب بھی آ جاؤ، اب بھی قبول کرتا ہوں۔